दुआ में इतनी ताकत होती है किसी की तकदीर बदल दे?
बिल्कुल बदलती है, जिसके लिए दुआ की भी है उसकी सोच को बदल देता है।
गुड लक के लिए कोई पत्थर, कोई अंगूठी, उससे तकदीर बदलती है?
उस अगर एंगल से बात करें तो यस, उसके असरात मतलब हो सकते हैं।
हमारी आधी तकदीर हमारे हाथ में होती है और आधी तकदीर उनके हाथ में होती है जिनसे हम हाथ मिलाते हैं।
हिंदुइज्म में और चाइनीज बिलीफ के मुताबिक उनके यहाँ ये चीज बहुत है कि साहब फलां चीज मुबारक है, फलां मनहूस है।
आज हमारी सारी गुफ्तगू एक बड़ा अहम मसला जिसको मसला है जबर व कदर का कहते हैं सर, ये तकदीर का सारे का सारा सा टॉपिक है और तकदीर के हवाले से मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एक मुसलमान, एक मोमिन, ईमान लाने वाला शख्स, उसके लिए लाजिम है कि वो अच्छी और बुरी तकदीर दोनों पर ईमान लेकर आए। सर तकदीर क्या है, तकदीर को कैसे समझा जा सकता है और तकदीर को समझना कितना ज़रूरी है, इस पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है?
कासिम साहब, इसके अंदर पहला प्रॉब्लम तो ये है कि और मामलात की तरह तकदीर के बारे में भी हमारा एक हिस्सा वो है जो तकदीर ही को सब कुछ समझता है और एक हिस्सा वो है जो कोशिश ही को सब कुछ समझता है। ये दो एक्सट्रीम्स पर हम सोचते हैं जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। इंसान को रब ताला ने जहाँ तकदीर से बांधा है वहाँ उसे बहुत से अख्तियारात भी दिए हैं, उसे अक़ल अता फरमाई है, इल्म अता फरमाया है, तदबीर और हिकमत अता फरमाई है। जो इख्तियारात अता फरमाए हैं रब ताला ने और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए इल्म, अक्ल और उसके साथ साथ हुक्म दिया हिकमत और तदबीर इख्तियार करने का, वो बहुत ज़रूरी है। हम गलत तरीके पे ये समझ लेते हैं कि आराम से बैठ जाओ, जो कुछ तकदीर में है वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम ये सोच लेते हैं कि तकदीर क्या होती है, हम जिस काम के लिए कोशिश करेंगे वो काम हो जाएगा। दोनों सूरतों में नाकामियाँ जब आती हैं तो हमें ज़हनी झटके लगते हैं और उन ज़हनी झटकों के नतीजे में हमारे अंदर मायूसी आने लगती है। लेकिन अगर अपना कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें कि एक मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो तदबीर और हिकमत से काम ले और भरपूर कोशिश करे, उसके बाद मामला रब पर छोड़ दे, क्योंकि इंसान की ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई है, जो कुछ ज़हनी क़ुव्वत अता फरमाई है, इल्म अता फरमाया है, उसको बुरवेकार लाए हिकमत और तदबीर के साथ, और जब ये सब कर ले तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब उसका फल देना रब का काम है, तो वहाँ पर वो तकदीर को ले आए कि रब ताला इसका जो फल देगा मैं उसे तकदीर समझ के कबूल कर लूँगा। उसका फ़ायदा एक बहुत ज़्यादा होता है, हमारे अंदर मायूसी कभी नहीं आती। अगर कभी कभार हमारी कोशिशों का नतीजा हमारी तवक्कात के बरक्स भी निकलेगा तो हम उसे अल्लाह की देन समझ के या तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लेंगे और हम और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये समझा कि तकदीर कोई चीज़ नहीं है तो जब नाकामी आएगी तो फिर हम एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तकदीर जो है, अगर उसको आप एज तकदीर डिस्कस करेंगे तो आप ही के साथ गुफ्तगू करते हुए एक दो बार मैंने ये अर्ज़ किया कि तकदीर के दो हिस्से हैं, एक तकदीर मुबरम है और एक है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम जो है वो सिर्फ 5-10% टोटल तकदीर का हिस्सा है।
अच्छा।
और तकदीर मुअल्लक 90-95% है। तकदीर मुअल्लक का ताल्लुक इंसान की کوششوں سے، اس کے علم سے، اس کی حکمت سے، اس کی تدبیر کے ساتھ ہے، یا جس کو آپ پڑھے لکھے حضرات جو کہتے ہیں کہ صاحب انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، یہ وہ تقدیر معلق والا حصہ ہے. اور جس طرح لا آف نیچر ہم بیان کرتے ہیں کہ جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، وہ تقدیر معلق سے منسلک ہے بات. وہاں بھی ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بڑے کوتاہ نظر لوگ ہیں، وی جسٹ کانٹ سی بیونڈ آر نوز. کل کا ہمیں نہیں پتا، یہ صرف رب ہے جس کو کل کا پتا ہے. یہ رب ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم عقل اور علم سے ایک حد تک تو اندازہ کر لیں گے لیکن وہ کلی نہیں ہوگا، حتمی نہیں ہوگا. تو بعض اوقات ہم ایسی چیز کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے گریٹر انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. تو رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے. تو بعض اوقات انسان کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے. تو ہمیں باوجود کوششوں کے ناکامی ہوتی ہے. تو وہاں آ کے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا رب ہے، اور صرف رب ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. تو یقینی طور پر اس کوشش کا نتیجہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اس لیے رب نے اس میں کامیابی نہیں دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا رب ایسا مہربان رب ہے کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا. اگر اس نے یہاں ہمیں ناکامی دے دی ہے تو اس محنت کا پھل کسی اور جگہ دے دے گا ہمیں.
ٹھیک سر،
ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائے، بارہا ایسے موقع ہمیں یاد آ جائیں گے جہاں بغیر کسی کوشش کے ہمیں ایک بڑی چیز حاصل ہو گئی. وہ اصل میں اسی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ہم نے محنت کی، دعائیں مانگی، لیکن وہ کام نہیں ہوا تو دوسرا کام اس کے لیے آسانی سے ہو گیا. تو رب تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو جیسے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ناکامی کو تسلیم کرنا سیکھ لے آدمی، تو اگر جب ہم یہ چیزیں سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، تو ہم کسی بھی ناکامی سے مایوس نہیں ہوتے. تو یوں ناکامی کو ہنسی خوشی تسلیم کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی کا راستہ ہے.
بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، تقدیر جو میں سمجھ پایا ہوں کہ بڑا حصہ ایسا ہے جس میں انسان کے پاس اختیار ہے سر، کبھی کبھی سر ہر چیز سر بندی ہوئی محسوس ہوتی ہے سر. کئی ایسے زندگی میں دوست احباب ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہر چیز رک گئی ہے اور ہمارا بس نہیں چل رہا، کوشش سے بھی کوئی نتیجہ نہیں آ رہا. ایک ایسی حالت جس میں انتہا کی بے بسی ہے، وہاں پر کیا کرنا چاہیے سر؟
دیکھیے، رب تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات فرمائی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. ہر انسان پر اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، جہاں انسان اچھا وقت انجوائے کرتا ہے زندگی کا ایک بڑا حصہ، کبھی کبھار وہ لین پیچ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لین پیچ میں جا کے وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا، بے بس محسوس کرتا. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. وہاں ایک آدمی ایک بار آیا صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب دعا کر دیں کہ میں اس مشکل وقت سے نکل جاؤں. جواب نہیں دیا. انہوں نے دو چار منٹ کے بعد دوبارہ کہا کہ صاحب دعا کر دیجئے کہ میں اس برے وقت سے گزر جاؤں. جب تیسری بار کہا تو ایک ایسا جواب دیا جو بظاہر تو بڑا تلخ تھا، اور ایک دم دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. لیکن جو جو وقت گزرا اور اس پہ غور کیا تو سمجھ میں آئی کہ بات بہت بڑی گہری تھی. وہ فرمایا اچھا وقت گزارنے کے لیے تم تھے، برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا. بظاہر تو بہت تلخ بات ہے, ایک آدمی مشکل میں ہے, وہ آپ سے مدد کے لیے کہہ رہا ہے, مدد بھی دعا ہے, تو کر دیجئے اس سے کیا ہے. لیکن وہاں سے یہ جواب آیا, پتہ ہی چلا جو جو غور کرتے گئے کہ وہ تو بڑا گہرا جواب تھا, ایک سبق تھا انسان کے لیے کہ جب ہم لین پیج سے گزر رہے ہیں تو پھر واویلا نہیں مچائیں, صبر شکر کے ساتھ وہ وقت گزار لیں, یہ سوچ کے کہ اتنا لمبا عرصہ ہم نے اچھا وقت گزارا ہے تو یہ برا وقت بھی میں ہی گزاروں گا, تو بہتر یہ ہے کہ سب شکر کے ساتھ اسے میں گزار لوں. بہت بڑا لیسن تھا وہ, اس سے ایک تلخ جواب میں ہے. جب آدمی لین پیج سے گزر رہا ہوتا ہے تو لگتا یوں ہی ہے کہ وہ جو مہاورتن بولتی ہیں کہ میں جب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا, اس وقت ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. ایک زمانے میں میں خود لین پیچ میں داخل ہو گیا تھا, تو اسی احساس میں مبتلا تھا کہ یہ چاروں طرف سے بندھا ہوا ہوں, نہ کوئی تدبیر کام کرتی ہے, نہ کوئی پروفیشنل سکل میری کام کر رہی ہے, نہ دعائیں کام آ رہی ہیں, تو چیزیں بدترین پیچ میں میں ہوں. ایک ہمارے جاننے والے ساتھ تھے, ایک بار وہ تشریف لائے میرے پاس, تو بیٹھ کے دعا سلام کے بعد کہنے لگے, شاہ صاحب آج دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک قصہ سناؤں. میں نے اخلاقاً فوراً کہا کہ جی ضرور سنائیے. تو فرمانے لگے کہ دو بچے تھے جن میں سے ایک ملک کا بادشاہ کا بیٹا تھا اور دوسرا ایک بہت بڑے اعلیٰ پیمانے کا سوداگر اس کا بیٹا تھا. تو یہ دونوں اکٹھے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے, حتیٰ کہ تعلیم مکمل کر لی ایک ہی جگہ پہ. بڑی زبردست دوستی تھی. تو تعلیم مکمل کر کے سوداگر کا بیٹا اپنے ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کے باپ کے کاروبار کو جوائن کر لیا, اور بادشاہ کا بیٹا اپنے ملک میں چلا گیا. جب بادشاہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے نے تخت سنبھال لیا, اور سوداگر کی ڈیتھ پر اس کا بیٹا باپ کی جگہ آ گیا. انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے بعد سوداگر کے بیٹے کا کاروبار خراب ہونا شروع ہوا, حتیٰ کہ بالکل تباہ ہو گیا اور اس کو روٹی کے لالے پڑ گئے. تو جب بہت تنگ ہوا تو اسے خیال آیا کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ میرا بچپن کا دوست ہے, میں اگر اس کے پاس چلا جاؤں تو میری مدد کر دے گا, میں دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہ سوچ کر اس کے ملک چلا گیا. جب یہ کیپٹل سٹی کے باہر پہنچا تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ دوست آ رہا. اس نے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا, اپنے ساتھ لے گیا میں محل میں. تو اس کے آمد کی خوشی میں وہاں راگ رنگ کی محفل سجائی. جب آدھی رات گزرنے کو ہوئی تو بادشاہ نے کہا, تم لمبا سفر کر کے آپ تھکے ہو گئے, تو میں نے محل کا فلاں حصہ تمہارے لیے تیار کرایا, وہاں آرام کر لو. تو اٹھتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیوں آیا ہوں؟ اس نے کہا, ہاں مجھے کچھ تھوڑا اندازہ ہے. کیا چاہ رہے ہو؟ کہ اس طرح کاروبار تباہ ہو گیا, میری کچھ مدد کر دو. اس نے کہا, اس کو صبح ڈسکس کریں گے, جو چاہیے لے جاؤ, لیکن فی الحال آرام کرو, کل ڈسکس کرتے ہیں. سوداگر صاحب جا کے محل میں سو گئے جو ان کے لیے حصہ مختص تھا. اگلی صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ دروغہ جیل آیا, سپاہی ساتھ تھے, اس کو اریسٹ کیا, لے جا کے جیل میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد دروغہ جیل کے ساتھ ایک آدمی آیا جس نے سر پہ مونجی کا گٹھر اٹھایا ہوا تھا. تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے اسے کہا کہ یہ جیل ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, یہاں آپ مزدوری کریں گے تو کھانا کھائیں گے, یہ مونجی ہے, اس کی تھریشنگ کرو تو کھانا کھاؤ. وہ ہو یہ گیا کہ روزانہ منجی کا ایک گٹھر آتا تھا, یہ سارا دن اس کی تھریشنگ کرتا تھا, شام کو داروغہ جیل تول کے وہ چاول لے جاتا تھا. سال ڈیڑھ سال گزر گیا تو ایک دن بجائے داروغہ جیل آتا, وزیر اعظم آیا, بڑے ادب سے کہا کہ حضور تشریف لے چلیے, بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں. یہ گیا تو دربار میں سجا ہوا تھا, تو بادشاہ نے اس کو دیکھا اور تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہاں میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو. تو اس نے دل میں سوچا کہ مدد مانگنے پر جیل نصیب ہوئی تھی, تخت پہ بیٹھوں گا تو شاید پھانسی لگ جائے. تو بڑے غصے سے کہنے لگا کہ نہیں, آپ مجھے یہیں بتا دیں کہ کیا بات ہے, جو سزا دینی ہے یہیں سنا دو. تو بادشاہ نے کہا مجھے معلوم ہے تم اس سے ناراض ہو, لیکن یقین کرو میں نے جو کچھ کیا میں نے تمہارے بھلے کو کیا. تو اس نے کہا خاک بھلے کو کیا, تم نے مدد نہیں کرنی تھی مجھے, جواب دے دیتے میں چلا جاتا, کہیں میں مزدوری کر کے کم از کم بچوں کو تو پال لیتا, اب میرے پتہ نہیں بچے زندہ ہیں مر گئے ہیں کیا ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو, ان کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے جب تم جیل میں تھے. تم یاد کرو تم نے مجھے کہا تھا کہ تم پر برا وقت آ گیا ہے, سونے کو ہاتھ لگاتے ہو مٹی ہو جاتا, تو تم یہ کہہ کر تو سونے کے لیے چلے گئے, لیکن میں تمہارا دوست ہوں تو میں اس پہ غور کرتا رہا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں تم پر برا وقت ہے, اگر میں تمہیں یہ پوری سلطنت بھی دے دوں تو تباہ ہو جائے گی. میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعتاً تم پر برا وقت ہے یا تمہاری بے تدبیری سے کاروبار تباہ ہوا ہے, میں نے تمہیں جیل میں ڈالا, تمہارے پاس پیڈی جاتی رہی, تم تھریشنگ کر کے جو چاول نکلتے تھے وہ میں مارکیٹ میں بھجواتا تھا بیچنے کے لیے, تمہاری تھریش کی ہوئی مونجی مارکیٹ میں گئی تو ریٹ نیچے آ گیا, جوں جوں تمہاری تھریش کی ہوئی مونجی مارکیٹ میں جاتی رہی ریٹ ڈراپ کرتا گیا, بالکل راک باٹم کو چلا گیا. اب کچھ عرصے سے ریٹ اوپر بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا لین پیچ ختم ہو گیا, اب پوری سلطنت تمہارے سامنے ہے, جو چاہو لے جاؤ. تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرا برا وقت ہی ختم ہو گیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت کیا ہے, اب میں واپس جاتا ہوں, مٹی کو ہاتھ لگاؤں گا سونا ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ مجھے قصہ سنایا, تو کہنے لگے اجازت دیجیے, جاتے جاتے دھیمے سے کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ مونجی کوٹ لیجیے کچھ دن, ٹھیک ہو جائے گا.
بہت خوبصورت ہے, ویری نائس.
تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, وہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان یوں فیل کرتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ صبر شکر کے ساتھ وقت گزار لیا جائے, اور بقول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ صدقہ و خیرات ایسے وقت میں بڑا کام آتا ہے, تو صدقہ و خیرات سے کام لے. مجھے معلوم ہے کہ آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ اگر برے وقت میں ہے کوئی تو صدقہ خیرات کہاں سے کرے, اس کا جواب میں تو شاید نہ دے پاؤں, لیکن جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے قاضی حسین احمد صاحب, ان کے ساتھ ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہوں, میں ان سے ایگری نہ کرتا ہوں کچھ باتوں پہ, لیکن جب وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے تو ایک سلوگن انٹروڈیوس انہوں نے کرایا تھا, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہا کہ ہم اگر بھوک مٹا نہ سکے تو بھوک تقسیم کر لیں گے.
واہ, بہت خوبصورت. صحیح.
تو اور کچھ نہیں, تو اس مشکل وقت میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, جو تنگی ترسی ہے اسی کو تقسیم کر لیں گے. تو صدقہ خیرات کرتے رہیے, یہ بہت بڑی ڈھال ہے صدقہ و خیرات مصیبت کے اگینسٹ, اس کی وجہ سے رب تعالیٰ مشکل وقت کو ٹال دیتا ہے.
سر, کیا کسی کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کسی کی تقدیر بدل دے؟
بالکل بدلتی ہے, اس میں کوئی شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا میتھڈ کیا ہے, اس کو دنیاوی اس طریقے سے ہم بتا سکتے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اس دعا کو رب قبول فرما کے جس کے لیے دعا کی بھی ہے اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے, اس کو ایسے راستے سجھا دیتا ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے جائیں. تو انسان کوشش کرتا ہے تو توفیق تو من جانب اللہ ہے, تو اللہ اسے توفیق بخشتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے, اس کوشش کے نتیجے میں کامیابی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو یہ کہہ لیجئے کہ دعا سے تقدیر بدل گئی یا دعا سے وہ توفیق مل گئی جس نے اسے صحیح راستے پہ چلایا اور صحیح ڈائریکشن میں اس نے ایفرٹ کر لی اور اس سے کامیابی ہو گئی.
صحیح سر. بڑی دنیا گڈ لک کے لیے کوئی پتھر, کوئی انگوٹھی, کوئی ایسی چیز پہنتے ہیں جس کو وہ گڈ لک سمبل کے طور پہ, ایک سائن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. دنیا کے سب مذاہب ادھیان میں, دنیا کے ہر خطے میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف طرح کے لاکٹس پہن لیتے ہیں, پتھر استعمال کرتے ہیں انگوٹھی میں. کیا واقعی کسی اور چیز میں, کوئی ایسی مٹیریل چیز میں جو انگوٹھی کی شکل میں پہنی جائے, گلے میں لاکٹ کی شکل میں پہنی جائے, اس سے تقدیر بدلتی ہے؟
میں بحثیت مسلمان پہ تو یقین نہیں رکھتا, یا یوں کہیے کہ مجھے بحثیت مسلمان ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس کی سائنٹیفک توجیہ موجود ہے کہ رنگوں سے علاج پرانے زمانے میں ہوتا رہا ہے. یہ جو کلر تھراپی ہے یہ بڑی آزمودہ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے کے بنے ہوئے مندر اگر جائیں آپ, گرجا گھروں میں جائیں, حتیٰ کہ ہندوؤں کے جو پرانے بنے ہوئے مکان ہیں ان میں بھی ایک آدھ کمرے کی کھڑکی میں رنگین شیشے لگے ہوں گے, کہیں گرین رنگ کے ہیں, کہیں ریڈ کے ہیں, کہیں بلو کے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے, بلڈنگ ٹو بلڈنگ ویری کر جائے گی یہ بات. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ سورج کی کرنیں جب ان شیشوں پہ پڑتی ہیں تو اس میں وہ فلٹر ہو کے آتی ہیں, اور انسانی جسم میں جو بلڈ دوڑ رہا ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اگر وہ نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں تو انسان کو بڑے سکون کا احساس ہوگا, گرین رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف راغب زیادہ ہوگا بندہ. وہ تھراپی ہے, یہ سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں. بحث مسلمان مجھے اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے, لیکن سائنٹیفک بات ہو رہی ہے وہ میں اس کے ذریعے بتا رہا ہوں. تو یہ رنگوں کی تھراپی ہے. آپ ہی سے ایک زمانے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اکثر لوگوں کو اپنے بالوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں. پرانے زمانے میں ایک تیل بنایا جاتا تھا, تو ایک رنگ کی کسی بھی رنگ کے شیشے کی بوتل لے کے اس میں تیل بھر کے تو اس کو صبح سے شام تک سورج کی روشنی پڑتی تھی, رات میں اس پہ اوس پڑتی تھی, تو وہ کوئی ایک ہفتہ باہر رکھ کے پھر وہ تیل استعمال کراتے تھے لوگ, اس سے بالوں کی صحت پر بڑا اچھا پازیٹیو اثر آتا تھا. تو آج بھی ہوتا ہے. تو یہ کلر تھراپی ہے. تو اس اگر اینگل سے بات کریں تو یس, اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی پتھر ہمیں کوئی فائدہ دے گا, یہ مسلمان نہیں یقین رکھتا اس بات پہ.
بالکل صحیح سر. جگہیں لکی ہوتی ہیں سر, کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں, کوئی ایریا ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی ایسا کوئی روحانی تاثیر ہوتی ہے, کوئی ایسا میگنیٹزم ہوتا ہے کہ وہاں سیٹل ہونے کے بعد, وہاں جانے کے بعد وہ فیملی, لوگ گرو کرنے لگ پڑتے ہیں, ایسا ہوتا ہے سر؟
یہ ہندوازم سے ہمارے اندر در آئی ہے. یہ بات ہندوازم میں اور چائنیز بلیف کے مطابق ان کے یہاں یہ چیز بہت ہے کہ صاحب فلاں چیز مبارک ہے, فلاں منحوس ہے, فلاں کے اثرات بڑے اچھے ہیں فلاں کے. چائنیز تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنی ونڈو اس گھر میں اس رخ پر رکھیے, آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا, اپنی چارپائی کا رخ یوں نہیں یوں کر لیجئے تو بڑا اچھا ہوگا. وہ چائنیز بلیف میں یہ میتھڈ ہے. بات اصل میں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہوئیے جو بڑا روشن اور ہوا دار ہے, اس کی کھڑکیاں اس طرح پلیس کی گئی ہیں کہ سورج کے رخ پر ہے, وہ زیادہ تر سورج اسی رخ پہ رہتا ہے. یا کچھ کھڑکیاں مشرق کی طرف ہیں، کچھ مغرب کی طرف ہیں، تو دن میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق کی طرف جو ونڈوز ہیں اس میں سے کرنیں اندر آتی ہیں، روشنی اندر آتی ہے. جب نصف النہار پر پہنچ کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو مغرب کی سائڈ سے اس میں روشنی اور دھوپ آتی ہے. روشنی کسی بھی گھر کے اندر ہو یا آفس میں ہو، اس سے ایک طبیعت پر اثر مرتب ہوتا ہے، وہ ہے پلیزنٹ. آپ پلیزنٹ فیل کرتے ہیں، بہت بڑا پلیزنگ ماحول. اسی طرح اگر دھوپ اندر آتی ہے تو اس کمرے کا ماحول اور بھی پلیزنگ ہو جاتا ہے، فار ٹو ریزنز، ایک تو روشنی ہے، دوسرا سورج کی کرنوں سے بیکٹیریا مرتا ہے تو ماحول اندر بڑا فریش رہتا ہے. تو اس میں جب آدمی ہوتا ہے ایسے ماحول میں تو بڑا جوبلینٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، طبیعت اس کی بڑی جوبلینٹ ہوتی ہے. تو جب آدمی اتنا جوبلینٹ فیل کرے گا ہر وقت، اس کا ذہن بہت کام کرتا ہے، تو اچھے سوچوں کی طرف جاتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف، تو نئے سے نئے انوویٹیو آئیڈیاز آتے ہیں، سکسیس آتی ہے. طبیعت میں چونکہ مشاشت ہوتی ہے تو جہاں بھی جاتا ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا پلیزنگ ہوتا ہے، ہر آدمی اس کی مدد کرنے کو تیار، یوں سکسیس مل جاتی ہے. اس کا ہم کریڈٹ یہ دیتے ہیں کہ مکان بڑا اچھے اثرات رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ گاڑی ہم نے خریدی، جس دن سے خریدی ہے اس دن سے حالات. یہ سب ہندوازم سے تعلق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی سائنسی توجہ یہ بنتی ہے جو میں نے عرض کی آپ سے.
سر ایک بزرگ کی یہ سینگ ہے، ان کا کہنا یہ کہ ہماری آدھی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آدھی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں. جو زندگی میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں سر، اچھے برے خیر والے لوگ، کیا ہماری تقدیر کا تعلق ہمارے ان تعلقات سے ہوتا ہے سر؟
دیکھیے یہ میرے نزدیک، جو کہ ضروری نہیں درست بھی ہو بات، لیکن یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں. ہمارے یہاں بڑی بڑی اچھی سینگز ہیں، بڑے بڑے خوبصورت سینگز ہیں، اور ان کے پیچھے کئی سو صدیوں کا تجربہ موجود. میرے اور آپ کے والدین ہمیشہ ایک بات ہمیں بچپن میں سمجھاتے رہے کہ اچھے لوگوں سے ملو، اچھے بن جاؤ گے. تو یہ جو بات ہے کہ آدھی تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، آدھی تقدیر اس آدمی کے ہاتھ میں ہے جس سے ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کا در حقیقت مطلب یہ ہے کہ اچھے آدمی سے ہم ملیں گے تو ہمارے لیے بہتری آئے گی. اگر آپ سرفراز شاہ صاحب جیسے آدمی سے ملیں گے تو پھر خرابی ہوئے گی. تو وہ در حقیقت یہ وہ سینگز ہیں جو بزرگوں نے کہی تھیں، اور اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہے.
اچھا سر کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، قرآن پاک ہے سر، باقی مذاہب کی اپنی کتابیں، کتاب ایک پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے سر، اس کا موجود ہونا گھر میں یہ کتنا بابرکت اور لکی ہونا ہے سر کہ ایک کلام پاک وہ گھر میں موجود ہے، یا پھر سر وہ پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے سر؟ یہ سورۃ الرحمٰن جس طرح سنی جاتی ہے، بعض دکانوں پہ ہم صبح صبح جاتے ہیں بازار میں تو انہوں نے اونچی آواز سے
تلاوت لگائی
ہوتی ہے، بعض لوگ تو اس دوران باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تلاوت لگی ہوتی ہے. کیا یہ معاملات کو، حالات کو، تقدیر کو اچھا کر سکتی ہیں چیزیں؟
دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں تو ایک بڑا مشہور ہماری زبان میں، اردو میں ایک سینگ ہے کہ قرآن پر عمل باعث نجات ہے، قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اور قرآن کا رکھنا باعث برکت ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ ہر ہر طریقے سے باعث برکت ہی ہے. قرآن پاک کو ہم سنتے ہیں، کچھ قاری جب پڑھتے ہیں تو آپ پہ ایک وجد تعریف ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ میری روح میں اترتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک خاص، اگر میوزک کی بات کی زبان میں بات کریں، وہ ایک خاص راگ پہ ہے. تو جب آپ اس لے میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے، اور جو چیز دل پہ اثر کرتی ہے وہ یقینی طور پہ آپ کی شخصیت کو بدلتی ہے. تو قرآن پاک کا سننا اسی لیے ضروری ہے, اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پاک ہم تو کہتے ہیں وہ احترام کی وجہ سے ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنیے, وہ اصل میں آپ کی روح پہ اس کے اثرات اترتے ہیں اور روح ہماری اس سے پھلتی پھولتی ہے. اس لیے کہ جس طرح کھانا ہمارے بدن کی غذا ہے, اور بدن کو اگر ہم پراپر غذا دیں گے تو یہ پھلتا پھولتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اسی طرح کلام الہی ذکر الہی ہمارے روح کی غذا ہے, ذکر الہی سے ہماری روح پھلتی پھولتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک کو صرف سنتے ہی ہیں, پڑھنا تو بہت آگے کی بات ہے, اس سے ہماری روح میں ایک سرشاری پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کا دن بڑا اچھا گزر جائے گا. تو اس کے
ایک آخری سوال سر میں یہ پیش کرنا چاہوں گا, سر سننے والے ہم سب زندگی میں مختلف طرح کی سچویشنز, نوعیت, کوئی نہ کوئی کہہ لیجئے ٹائم فریم چل رہا ہوتا ہے سر, جس کو بعض اوقات ہم خود نہیں سمجھ سکتے سر, کوئی صاحب نگاہ, کوئی ہم سے زیادہ قابل, کوئی ایسا شخص جس سے مشورہ کیا جا سکے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایسی سچویشن میں جب کسی بھی زندگی کے معاملے کو سمجھا نہ جا سکے, نہ سمجھ آ رہا ہو, کس سے مشورہ لینا چاہیے, کہاں جانا چاہیے کہ سمجھا جائے اچھے دن ہیں برے دن ہیں, اور اس سارے معاملے میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟
انسان اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائے گا تو اس کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو صاحب عقل دانش ہیں, صاحب عقل فہم ہیں, ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیجئے لیکن وہ ہوتے صاحب عقل فہم ہیں, ان کا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا ایک بڑا, اور جب ہم تجربے کی لینتھ ناپتے ہیں تو سالوں میں ناپتے ہیں. میرے خیال میں وہ پیمانہ ایک اپنی جگہ درست ضرور ہے, لیکن وہ لوگ جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, صبح سے 100-150 آدمی سے روزانہ ملاقات کرتے ہیں صبح سے شام تک, ان کا تجربہ ملٹیپل, اگر ایک آدمی کا 10 سال کا تجربہ ہے تو اس آدمی کا ہو سکتا ہے کہ 2 سال میں اس آدمی کے تجربے سے زیادہ ہو گیا ہو جس کا 10 سال کا تجربہ ہے. یہ لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے معاملہ فہم ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. ویسے بھی اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے.
بہت شکریہ سر,
بڑی مہربانی.